منع فرمایا شکم تیری کو، پیٹ بھر کے کھایا. حضور اسلام نے فرمایا کہ اتنا تھوڑا کھاؤ کہ بھوک بچ جائے. اتنی کثرت کے ساتھ اس پر احادیث ہیں کہ ان کو مزید ریپیٹ کرنے کی حاجت نہیں. اب میں اس طرف آتا ہوں. حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کس طرح کھاؤ، کس طرح تقسیم کرو پیٹ کو، کہ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، ایک حصہ سانس کے لیے. فرمایا یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہوگا. تو میدے کے تین حصے کر دیے. اب آقا دو جہاں کو یہ تین حصے کرنا پیٹ اور میدے کا کس نے سکھا دیا؟ وہی بات. تو یہ فیضان نظر تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد میں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزم دی؟ وہ تو اسماعیل علیہ السلام کی نظر ہے، اور یہ وہ نظر ہے جس پر انبیاء کی بھی ساری نظروں کی عظمتیں قربان ہوتی. تو پیٹ اور میدے کے تین حصے کیے. آج اگر پیٹ کی تکلیف ہو جائے تو ڈاکٹر بیریم میل ٹیسٹ کرتے ہیں. بیریم میل ٹیسٹ جب ہوتا ہے تو آپ بیریم میل ٹیسٹ کو دیکھیں، ایکس رے کی طرح کی صورت ہے، اس کا مطالعہ کریں. میں نے ڈاکٹر کے پاس اس کو اسٹڈی کیا ہے، اس کا مطالعہ کریں تو بیریم میل ٹیسٹ کے نتیجے میں میدے کے تین حصے نظر آتے ہیں. اسی طرح جس طرح میرے آقا نے فرمایا، ایک حصہ کھانے کا، ایک پانی کا، اور ایک حصہ سانس کا. حضور اسلام نے فرمایا کہ اللہ نے قدرتی طور پر تمہارے میدے کی تقسیم اس طرح کی ہے کہ تہائی حصہ کھانے سے بھرا کرو اور ایک تہائی پانی سے باقی خالی رہنے دیا کرو. اگر کم کھاؤ گے تو کبھی امراض پیدا نہ ہوگی، اور اگر زیادہ کھاؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے، تو زیادہ کھانے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لبلبے کو زیادہ، پینکریاس کو زیادہ کام کرنا پڑے گا، اور زیادہ کام کرے گا تو اس کے خلیے تھک کر کام کرنا چھوڑ دیں گے. جب اس کے خلیے سیلز کام کرنا چھوڑ دیں گے تو یہ انسولین کی کمی کا باعث ہوں گے، اور انسولین جب کم ہو جائے گی تو اس کے جو کھانے کی شکر ہے وہ کیلریز کی صورت میں استعمال نہیں ہوگی، اور وہ خون کے اندر جمع ہونا شروع ہو جائے گی. اور جب یہ انسولین خون کے اندر جمع ہو جائے اور فراوانی کے ساتھ پیدا ہو جائے تو اس کو شوگر کہتے ہیں، اس کو ڈائبٹک پیشنٹ کہتے ہیں. تو اگر زیادہ کھاؤ، رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرو تو ڈائبٹیز کی مرض ہے، اور اگر عمل بھی زندگی میں آکار کو چاہ حکم کی تعمیر بھی ہوتا رہے تو یہ مرض بھی گیا، بلڈ پریشر بھی گیا، ہارٹ اٹیک بھی گیا، جسم بھی سلامت، روح بھی سلامت. اور اس کی خلاف ورزی میں فالج بھی ہو سکتا ہے، مخبوط الحواسی کی مرض بھی ہو سکتی ہے، بول و براز کا بے قابو ہو جانا بھی ہو سکتا ہے، موٹاپا بھی ہو سکتا ہے، اور دیگر امراض قلب بھی جنم لے سکتی ہے. حاضرین محترم، اب گوشت کے بارے میں تصور سن لیجیے. آج کی میڈیکل سائنس پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ گوشت کے اندر کولیسٹرول لیول ہوتا ہے، اور گوشت کی تقسیم تین چیزوں پر ہے. ایک بڑا گوشت ہے جو بیف کا کہلاتا ہے، ایک مٹن ہے چھوٹا گوشت، اور ایک بالکل چھوٹا پرندوں کا گوشت ہے جسے وائٹ میٹ کہتے ہیں. یہ تین گوشت ہیں. اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی گوشت کی تین ہی طرح تقسیم فرمائی. اور سب سے بڑا گوشت جو بیف ہے، اس کا کولیسٹرول لیول زیادہ ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے. اور ان میں پھر جو گائے بھینس کے گوشت ہیں، ان کا کولیسٹرول لیول اور زیادہ ہوتا ہے. اور اس گوشت کے اندر، گائے کے گوشت کے اندر، ایک کیڑا ہوتا ہے جس کا نام ہے ٹینیا سجینیٹا. گائے کے گوشت کے اندر ایک کیڑا ہے. جو آدمی گائے کا گوشت کثرت سے کھائے، اس کیڑے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں. اس کیڑے کو تلاش تو آج کیا ہے نا سائنس، 1400 سال پہلے تو کیڑے کی تلاش نہ تھی. لیکن قربان جائیں، آپ حدیث پاک حضور علیہ السلام کی زاد المعاد کتاب اٹھا کر دیکھیں، حضور نے فرمایا کہ لوگوں، گائے کا دودھ شفا ہے. اور آج طبیب مریض کو گائے کا دودھ سجیسٹ کرتے ہیں، آج طبیب سجیسٹ کرتے ہیں، اس کے انگریڈینٹس کی وجہ سے ریزن اور ہے. فرمایا گائے کا دودھ شفا ہے، اور گائے کا گھی دوا ہے، اور گائے کا گوشت دا یعنی بیماری ہے. فرمایا گائے کا دودھ شفا ہے، گائے کا گھی دوا ہے، اور گائے کا گوشت بیماری ہے. یہ کیڑا بیماری پیدا کرنے والا تو آج دریافت ہوا، لیکن حضور علیہ السلام نے دودھ، گھی اور گوشت میں تفریق کر کے 1400 سال پہلے واضح فرما دیا. پھر بکرے کا گوشت، اس میں کولیسٹرول ہے لیول ہے، لیکن جو گردن کا حصہ ہے بکرے میں، گردن کا گوشت ہے، اس کا کولیسٹرول یعنی چربی اس میں سب سے کم ہوتی، اور اس کے کھانے، اس لیے مریض کو یخنی اسی کی بنا کے دیتے ہیں. اور گردن کا گوشت کھانے سے کولیسٹرول کا پرابلم پیدا نہیں ہوتا. یہ تو آج تحقیق کی گئی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کو پڑھیں. زاد المعاد میں آتا ہے کہ حضور بکرے میں گردن کے گوشت کو پسند فرماتے، اور سب سے کم چربی کا گوشت پرندوں کا ہے. سب سے کم پرندوں کا گوشت، بولیے، سب سے کم چربی کا گوشت اور صحت مند ہے. اور اللہ پاک نے اس پرندوں کے گوشت کو جنت کا گوشت کہا، اور فرمایا لحم طیر مما یشتہون، جنت میں پرندوں کا گوشت ملے گا کیونکہ وہاں بیماری نہیں ہے, اور وہی گوشت مہیا کیا جائے جس میں بیماری کے جراثیم نہ ہوں, کولیسٹرول کا لیول کم. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پرندوں کے گوشت کی تعلیم تا فرمائی, اور آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ وائٹ میٹ, جتنا زیادہ مرغے مچھلی کا گوشت پرندوں کا گوشت کھاؤ گے جو چھوٹے ہیں اتنا زیادہ امراض سے بچو گے. اور پھر آج جب امراض قلب ہو جائے, ہارٹ اٹیکس ہو جائیں اور آدمی دل کا مریض ہو جائے, تو اس کو گھی کھانے سے, مرغن چیز کھانے سے روکا جاتا ہے کہ وہ گھی استعمال نہ کرے, بلکہ آج ڈاکٹر اسے تیل پر لگاتے ہیں. تیل پر اس لیے لگاتے ہیں کہ اس میں گھی نہیں, وہ جمتا نہیں, اور اندر بھی جا کر خون میں چربی نہیں جمتی. اور تیلوں میں پھر زیتون کا تیل سب سے اعلیٰ. آج مرض قلب کے لیے ڈاکٹر اور آج کا کارڈیالوجسٹ گھی چھڑا کر تیل کی طرف آپ کو لا رہا ہے, اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والا قرآن 14 صدیوں پہلے گھی کی بات نہیں کرتا, زیتون کے تیل کی بات کرتا, بتی و زیتون, بلکہ قسم کھاتا ہے زیتون کی وہ تیل کی. اور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث میں ہے, اللہم بارک فی الزیت و زیتون, اے اللہ زیتون کے درخت میں بھی, اس کے پھل میں بھی, اس کے تیل میں بھی برکت فرما. اور ایک حدیث میں آتا ہے, حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی, انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سینے کے درد کی مرض ہو جائے, یعنی ہارٹ اٹیک, اگر سینے کے درد کی مرض ہو جائے یعنی ہارٹ اٹیک ہو جائے, تو اس کا علاج زیتون سے کیا کرو, اس میں زیتون کھانے کے لیے تجویز کیا. حاضرین محترم, اور آج کون نہیں جانتا کہ اللہ پاک نے خنزیر کو کلیتاً حرام ڈکلیئر کیا, تو میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت کلیتاً حرام قرار دیا. آج مغرب میں جائیں تو وہاں غیر مسلم بچے ہی نہیں, مسلمان جو نوجوان نسلیں وہ مغربی سوسائٹی سے متاثر ہو کر سوال کرتی ہیں کہ آخر خنزیر کا گوشت کھانے سے شریعت نے کیوں حرام کیا. آج وہاں سائنس نے, وہاں کی مغربی تہذیب و ثقافت نے ان کے ذہنوں کو اتنا متاثر کر دیا کہ وہ خنزیر کی حرمت پر سوال کرتے ہیں. تو آج جو عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے 1400 سال قبل خنزیر کے گوشت کو حرام ڈکلیئر کیا, اور آج سائنسی تحقیق اس کی حرمت کا سبب بیان کرتی ہے. سائنس کے نزدیک خنزیر کے گوشت کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے, اس کیڑا کا نام ہے ٹینیا سولیم. وہ جو کیڑا ٹینیا سولیم ہے وہ مرغی کے مرض کا باعث ہوتا ہے. خنزیر کا گوشت کثرت سے کھانے والے مرغی کے مرض کا شکار ہوتے ہیں, اور یہ انسان کی انتڑیوں میں عضلات اور دماغ کی سوزش کا باعث ہوتی ہے, عضلات کا درد ہوتا ہے, تو مرغی کے دورے ہوتے ہیں. پھر خنزیر میں نمبر دو یہ کہ چربی کی زیادتی ہوتی. ایک اور کیڑا اس کے اندر ہوتا ہے, اس کا نام ہے ٹریچینیلا اسپائرلس. اس کے ذریعے عضلات کی درد اور دماغ کی سوزش کی مرض ہو جاتی. پھر اس کے بعد اس خنزیر میں چربی زیادہ ہوتی, اس کی وجہ سے امراض قلب پیدا ہوتی, موٹاپے کا مرض پیدا ہوتا ہے. پھر خنزیر کے گوشت کے باعث کینسر بھی جنم لیتا ہے, اور کینسر کے ہونے پر مزید تحقیق اس وقت کی سائنس میں کی جا رہی ہے. اس طرح اللہ کے رسول نے اور قرآن مجید نے شراب کو حرام ڈکلیئر کیا. آج نوجوان نسل سوال کرتی کہ شراب کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے, اور عالم مغرب میں اسلام پر اعتراض ہوتا ہے کہ شراب کیوں حرام کی گئی, یہ تو ہم تو کثرت سے پیتے ہیں اور ہمیں نشہ نہیں ہوتا, اور تم کہتے ہو کہ نشہ آور چیز ہے اس لیے منع ہے, تو ہم تو پیتے رہتے ہیں نشہ نہیں ہوتا, تو پھر شراب کی حرمت کی وجہ کیا بنی. لیکن آج کی مغربی سائنس کی تحقیق نے یہ ثابت کر دیا. الگ بات ہے کہ حکمت اور راز اللہ اور اللہ کا رسول تم پر آشکار کرے یا نہ کرے, مگر اللہ اور اللہ کا رسول جس بات سے منع فرما دیتا ہے قیامت تک یقیناً اس سے منع کرنے کی حکمت کو کوئی سائنسی تحقیق مسترد نہیں کر سکتی. آج شراب کی حرمت کا سبب سائنس نے واضح کر دیا, اور وہ یہ کہ شراب کی وجہ سے سوزش میدا کی مرض ہوتی ہے, امراض ہضم کی مرض ہوتی ہے, نمبر دو زخم میدا کی مرض ہوتی ہے, سیپٹک السر کی مرض شراب سے جنم لیتی ہے, نمبر تین سرطان میدا ہوتا ہے, کینسر آف اسٹومک یہ شراب کے باعث پیدا ہوتا ہے, اور اسی طرح امراض جگر جنم لیتی ہے, استسقاء جنم لیتا ہے شراب سے, سوزش لبلبا, پینکریاٹائٹس جنم لیتی ہے, امراض قلب جنم لیتی ہے, اور اس سے حیاتین کم ہو جاتی ہے. یہ ساری امراض دیسی امراض ہیں کہ جو شراب کثرت کے ساتھ پینے سے جنم لیتی ہے. آج مغرب کے اندر ڈاکٹر کی ایسوسی ایشن میٹنگ کر کر اس بات پر متفق ہو چکی ہیں, اور وہ حکومت سے مطالبہ کرنے والی ہیں کہ جس کثرت کے ساتھ امریکہ میں اور مغرب میں امراض قلب جنم لے رہی ہیں, اور ہارٹ اٹیک جس طرح تیزی کے ساتھ اس کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے, اور باوجود تمام کوششوں کے کہ ہر امریکی شخص آپ کو مسلسل دوڑتا نظر آ رہا ہے, جو گھر کی سبزی لینے جا رہا ہے وہ بھی جاگنگ کرتا جا رہا ہے, جو کسی دفتر میں جا رہا ہے وہ بھی سڑکوں پر جاگنگ کرتا نظر آ رہا ہے, پوری زندگی ایک دوڑ میں ہے, ایک پریشانی میں ہے, جس سے پوچھو وہ کہتا ہے کہ ہارٹ اٹیک کو ختم کرنا چاہتے ہیں, مگر ڈاکٹرز یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ساری حفاظتی تدابیر اپنا کر دی, امراض قلب کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اگر ختم کرنا چاہتی ہو مغرب سے تو شراب کو ختم کر دو. تو آج مغرب ساری سی تحقیق کے بعد لوٹ کر مجبور ہو کر پھر علم مصطفیٰ کی دہلیز پر سر مسجود ہونا چاہتا ہے, پھر اسی مذہب کی طرف لوٹنا چاہتا ہے. حاضرین محترم, میں اپنی بات آخری شہد کا تجزیہ عرض کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے فرمایا فیہ شفاء للناس, کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے, شہد کو شفا قرار دیا. اور حدیث پاک میں ہے, مشکات صاحب مشکات نے حدیث نقل کی, حضور اسلام نے فرمایا علیکم بالشفائین الاصل والقرآن, کہ تمہارے اوپر دو شفائیں لازم ہیں, ایک شفا شہد سے حاصل کرو, ایک شفا قرآن سے حاصل کرو. تو شہد کی شفا کو اللہ پاک نے قرآن کی شفا کے ساتھ اس کا ذکر کیا. آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا تھا کہ قرآن اور حدیث نے شہد کو اس قدر باعث شفا کیوں ڈکلیئر کیا, اور شفا شہد کی شفا کی عظمت کو قرآن کی شفا کے ساتھ بریکٹ کر کے بیان کیوں کیا. مگر آج یہی مغربی سائنس اور مغربی سائنس کی تحقیق آقائے دو جہاں کے اس ارشاد کی عظمت, صحت, صداقت اور حقانیت کو اسٹیبلش کر چکی ہے. جدید تحقیق ایک امریکن کیمسٹ ہے, ان کا نام ہے ڈاکٹر سی اے براؤن, اس نے تحقیق کی شہد پر. افسوس, سب افسوس, کاش کسی مسلمان ڈاکٹر کو بھی یہ توفیق ہوتی. بدقسمتی ہے کہ مسلمان ڈاکٹر جب چار جماعتیں پڑھ جاتا ہے, مسلمان انجینئر الا ماشاءاللہ, جو واقعتاً مسلمان لوگ ہیں وہ مستثنا ہے. میں بات کر رہا ہوں اس کی کہ جو چار جماعتیں پڑھ کر اسلام پر اعتراض کرنا اپنا پیدائشی حق تصور کرنے لگتا ہے, اور اپنے فکر کی عظمت اس میں تصور کرتا ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کا اظہار یوں کرے کہ قرآن کے تصورات پر رد کرے, اسلام پر تنقید کرے, تاکہ پتا چلے کہ یہ روشن خیال مسلمان ہیں. افسوس تیری روشن خیالی پر, جن کی روشن خیالیوں کی اتباع میں آج کا نادا مسلمان اپنے دین و ایمان کی متاع کو لٹا رہا ہے. آج دیکھ کہ اس مغرب کی سائنس کے سائنسی محققین کا نقطہ نظر پھر پھر کے کس دہلیز پہ آ کے رک گیا. ڈاکٹر براؤن کہتا ہے کہ یہ شہد جسے 1400 سال پہلے حضور نے شفا کرا دیا, وہ شفا کیوں ہے, وہ شفا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ شہد کے اجزائے ترکیبی یہ ہیں, اس کے اجزاء میں ایک پھلوں کی شکر ہے, اس کو فرکٹوز کہتے ہیں, اور یہ 40.50% ہے. دوسری انگور کی شکر ہے, اسے ڈیکسٹروز کہتے ہیں, یہ 34.02% ہے. تیسری گنے کی شکر ہے, اسے سکروز کہتے ہیں, یہ 1.90% ہے. پھر شہد میں پانی ہے, یہ 17.78% ہے. اس میں گود ہے, یہ 1.51% ہے. اس میں معدنیات ہیں, 5.18%, اور معدنیات اور دیگر ضروری اجزاء, اس میں فولاد بھی ہے, تانبا بھی ہے, مینگنیز بھی ہے, کلورین بھی ہے, کیلشیم بھی ہے, پوٹاشیم بھی ہے, سوڈیم بھی ہے, فاسفورس بھی ہے, گندک بھی ہے, ایلومینیم بھی ہے, میگنیشیم بھی ہے. یہ سب کچھ شہد میں ہے. ارے یہ سارا کچھ آکاش جو جہاں کی آپ دیکھ رہی تھی یا دیکھے بغیر امت کو بتا رہی تھی کہ شفا حاصل کرنا ہے تو شہد سے شفا حاصل کرو, کہ سارے شفا کے اجزاء اس میں ہے. یہ اسلام کی وہ عظمت ہے جو اصل حاضر کے سائنسی چیلنج کو جواب دیتی ہے. آسٹریا کے ڈاکٹر اے رولیڈر اور سوئٹزرلینڈ کے ایک ڈاکٹر اور پروفیسر پی اے ویبسن, انہوں نے تجربات کیے شہد کی افادیت پر, اور لیٹسٹ تحقیق میں یہ بیان کیا کہ شہد سے خون کے اندر طاقت پیدا ہوتی. میں شرح بیان کر رہا ہوں کہ شفافی شفاء للناس, شہد میں شفا کیوں ہے, اس آیت قرآنی کی تفسیر, اور یہ کہ شہد سے شفا حاصل کرو, اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرح. انہوں نے کہا کہ شہد سے خون میں طاقت پیدا ہوتی, شہد سے جسم میں چستی اور توانائی آتی, شہد سے شکل و صورت اور رنگ میں نکھار آتا ہے, اور شہد کے جو وٹامن ہیں وہ دیر تک خراب نہیں ہوتے. اس کے بعد کینیڈا کے سائنسدانوں نے شہد پر تحقیق کی, اور اپنی لیٹسٹ جدید صحیح تحقیق جو پیش کی, اس نے کہا کہ شہد زود ہضم ہے اور گردوں پر اس کا کوئی برا اثر نہیں, اور کیلریز پیدا ہونے کا بہترین ذریعہ ہے, اور یہ ہلکا سا قبض کشا بھی ہے, اور میدے اور انتڑیوں کی جلی پر کوئی خراش پیدا نہیں کرتا, یعنی اس میں مرض کوئی نہیں, سب شفا ہی شفا ہے. اور پھر ڈاکٹر ڈبلیو جی سیکٹ جو امریکہ کلوریڈو یونیورسٹی کے زری کالج کے پروفیسر ہیں, اور بہت بڑے بیکٹیریالوجسٹ ہیں, ان کی تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ شہد جراثیم کش, اگر شہد کو استعمال کیا جائے تو امراض کے جراثیم بھی مر جاتے ہیں. اور آخری تحقیق جو اس وقت ڈاکٹر اے پی سٹرٹیوینٹ نے کی ہے, ڈاکٹر سٹرٹیوینٹ کہتے ہیں کہ شہد میں بہت زیادہ ہائیگروسکوپک پاور پائی جاتی ہے, اور ہائیگروسکوپک پاور کیا ہے, اس لیے کہ اندرونی اور بیرونی امراض کے لیے مفید ہے, اور زخموں اور پھوڑوں کا جو پانی ہوتا ہے وہ شہد اگر استعمال کیا جائے تو پانی کو کھینچ کر زخموں کو خشک کر دیتا ہے, زخموں کو ان کے پانی کو کھینچ کر شہد خشک کر دیتا ہے. اور یہ پیشاب آور بھی ہے, اس لیے گردوں اور پیشاب کی نالیوں میں مرض نہیں ہوتا, اور بدہضمی کا علاج بھی ہے, پیٹ کا علاج اس سے ہوتا ہے. یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ لو اور پھر پوچھو کہ شہد کیا ہے, تو قرآن بولتا ہوا نظر آتا ہے کہ فی شفاء للناس, یہ فقط شفا ہے. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علیکم بالشفائین الاصل والقرآن. حاضرین محترم, کون کون سا پہلو سائنسی تحقیق کا ایسا ہے, اور آج کے عصر حاضر کی سائنس کے چیلنج کا کون کون سا گوشہ ایسا ہے جس کو ہم خالصتاً تجزیاتی اعتبار سے سامنے رکھ لیں اور اس کو پھر قرآن پر پیش کریں. ہم قرآن کو سائنسی تحقیق پر پیش کرنے والے نہیں ہیں, قرآن ہر شے سے بلند ہے. ہم ہر سائنسی تحقیق کو قرآن پر پیش کریں گے, اور ہر سائنسی تحقیق کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کریں گے. اور سائنسی تحقیق اگر حق ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ قرآن سے تصدیق نہ ملے اور حدیث سے تصدیق نہ ملے. اور اگر ہر کوشش کے باوجود فرق نظر آئے تو قرآن اور حدیث کو حق مانو اور سمجھ لو کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں سائنس خود اپنی رائے کو بدل دے گی, اس لیے کہ سائنس بدلتی رہی, بدلتی ہے, بدلتی رہے گی. اس کا پروسیس ہی مسلسل ہائپوتھیسس میں سے چل کر, ایکسپیریمنٹس میں سے چل کر, تھیوریز میں سے گزر کر, لاز میں سے گزرتا ہے, اور کئی لا بن جاتے ہیں نیوٹن کے, اور وقت گزرنے کے بعد اور آئنسٹائن کی تھیوریز ریلیٹو تھیوریز بن جاتی ہیں, تھیوری آف ریلیٹیوٹی, ان کو قانون کا درجہ مل جاتا ہے, مگر وقت گزرنے کے بعد وہی سائنس اپنے مسلمہ قانون کو مسترد کر دیتی ہے. ارے سائنس کے اندر تو پروبیبلٹی کی ڈگری غلطی کا امکان 90% سے بھی بڑھ کر ہے, اس میں ہمارا اختلاف کی گنجائش ہے. مگر جو اللہ نے فرما دیا اور اللہ کے رسول نے فرما دیا وہ قیامت تک حق ہے, اس تحریر پر جٹو گے تو حق کو پاؤ گے, ادھر سے گردن کو موڑو گے تو باطل کی راہ پر چل پڑو گے. آج ہمیشہ آپ کو بخار ہوتا تھا, اطبا ڈاکٹر یہ لوگ آپ کو پہلے منع کرتے تھے, بخار سخت ہے بیٹے پانی اوپر نہ ڈالیں, والدین منع کرتے تھے, اطبا منع کرتے تھے ٹھنڈا کپڑا نہ ڈالیں, بخار ہے نہائے نہیں, تصور تھا. مگر آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو تو حضور علیہ السلام 1400 سال پہلے فرما چکے کہ آگ جہنم کی, بخار جہنم کی آگوں میں سے آگ ہے, کسی کو ہو جائے اور بڑھ جائے تو خبر دوہا بالماء, پانی سے بخار کو ٹھنڈا کیا کرو. دنیا آج تک بخار میں پانی کے استعمال سے روکتی رہی, مگر میرے آقا 1400 برس خبر دوہا بالماء کے ذریعے پانی کا استعمال کا حکم بخار میں دیتے رہے. آج ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ بخار 101 ڈگری اور 2 ڈگری سے بڑھ جائے تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ فقط اگر بڑھ جائے تو برف سے ٹھنڈے کر کے کپڑے مریض پر رکھو اور پانی ڈالو. نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کی عقل 1000 جگہ پر ٹھوکر کھاتی رہی, انسانی شعور, انسانی تحقیق در بدر ٹھوکرے کھاتی رہی, اور وہ ٹھوکرے کھا کھا کر سنبھلتی رہی اور سنبھل سنبھل کر گرتی رہی, بالآخر اسی مقام پر آ پہنچی جس مقام کی خبر محمد عربی نے دے دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حاضرین محترم, انہی کلمات کے ساتھ میں آج کے اس موضوع کے پہلے حصے کو ختم کرتا ہوں, اور وہ یہ کہ جو سائنسی چیلنج تھا سر حاضر کا وہ بے شک چیلنج ہے, اسلام اس کو قبول کرتا ہے, اور اسلام تو سائنس کی ترقی سے بھی بہت بڑھ کر ترقی یافتہ تعلیم دے چکا. آج کے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے, اور مسلمان ڈاکٹر پر, مسلمان سائنسدانوں پر, مسلمان انجینئر پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے مگر حق یہ ہے کہ مسلمان ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے مگر حق یہ ہے کہ مسلمان انجینئر بنے, سائنٹسٹ بنے مگر حق یہ ہے کہ مسلم سائنٹسٹ بنے, کیمسٹ بنے مگر حق یہ ہے کہ مسلم کیمسٹ بنے. اگر تم نے سائنسی تحقیق کی, دولت حاصل کی اور اسلام سے دور چلے گئے تو تم نے دنیا بھی کھو دی, تم نے آخرت بھی کھو دی. آؤ تحقیق کی دنیا کو اور تحقیق کے میدان میں سفر کرو اور تحقیق پہ پرواز کرو اور عہدے سریا تک بڑھتے چلے جاؤ, مگر رخ یہ ہو کہ ہر سائنسی تحقیق سے تمہیں اللہ کی حقانیت اور اس کے رسول کی صداقت کے راستے کھلتے نظر آئیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سائنسی تحقیق اور عصر حاضر کی ہر تحقیق سے اسلام کی حقانیت کی معرفت تک پہنچنے کی توفیق دے۔ میں آخر میں فرحان کلب کے معزز اراکین اور دیگر معزز شرکا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور محترم یوسف ضیاء سیٹھی صاحب کا کہ یہ اس مجلس منعقد کر کے ایک بہترین ملاقات کا اور انتہائی اہم موضوع پر تبادلہ خیال کا موقع فراہم ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔